الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا فصلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ ربیع الاول کی آمد ہے اور ربیع الاول میں مسلمانوں کا یہ معمول رہا ہے سال ہا سال سے صدیوں سے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور کی پیدائش اور آپ کے وصال کے حوالے سے اس مہینے میں سیرت النبی اکثر و بیشتر موضوع بنتی ہے جمعہ کے خطبات کا، عام تقاریر کا، مسلمانوں کے جلسوں کا اور گفتگووں کا، اور آج کے اس دور میں اخبار، ریڈیو اور ٹیلی ویژن کے پروگرامز کا. اس بار میں چاہتا ہوں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے بیان سے پہلے، جو انشاءاللہ ہم ربیع الاول ہی میں کریں گے، میں اس گلدستے کا تذکرہ کرنا چاہتا ہوں جس کا سب سے خوبصورت پھول اور جو سب سے آخر میں اس گلدستے کے اندر جڑا گیا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس گلدستے کے اندر رکھ کے دیکھیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کیا ہے. اس کے لیے میں نے آپ کو آج سورۃ الشعراء کی دو آیات سنائی ہیں. قرآن مجید کی بہت سی صورتیں وہ ہیں کہ جن میں انبیاء کرام کا تذکرہ، خاص طور پر اللہ کے رسولوں کا تذکرہ نام بنام اور ترتیب کے ساتھ آیا ہے. زمانی ترتیب کچھ یوں ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کے بعد آدم ثانی کہلاتے ہیں حضرت نوح علیہ السلام، اس کے بعد جس پیغمبر کا اس سلسلے میں تذکرہ ہے وہ ہیں حضرت ہود علیہ السلام، پھر اس سلسلے کی اگلی کڑی ہیں حضرت صالح علیہ السلام، پھر اس سے اگلی شخصیت جو اہم ترین ہے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہیں. لیکن ان کی قوم پر باقاعدہ کہ انہوں نے قوم سے کیا کہا، قوم نے کیا جوابات دیے اور پھر ان قوم پر عذاب آیا، اس کا کوئی تذکرہ نہیں ہے. اس کے بعد ان کے بھتیجے ہیں حضرت لوط علیہ السلام، ان کا ذکر اہتمام کے ساتھ آتا ہے، وہ بھی ایک قوم کی طرف بھیجے گئے، اس قوم نے ماننے سے انکار کیا تو وہ قوم بھی ہلاک کر دی گئی. اس کے بعد حضرت شعیب علیہ السلام کا تذکرہ آتا ہے کہ جو اہل مدین کی طرف بھیجے گئے، انہوں نے بھی قوم کو دعوت دی، ان کی ایک خاص برائی بھی پوائنٹ آؤٹ کی، لیکن انہوں نے ماننے سے انکار کیا، وہ قوم بھی ہلاک کر دی گئی. اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ تو قرآن مجید میں بار بار ہے. شاید ہی کوئی سپارہ آپ کو ایسا ملے گا جس میں اول تا آخر آپ پڑھیں تو اس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر نہ ہو. اور جیسا کہ میں کئی بار عرض کر چکا ہوں کہ حفاظ کے لیے سب سے زیادہ پریشان کن شخصیت موسیٰ علیہ السلام کی، کہ اتنا کثرت کے ساتھ تذکرہ ہے کہ اگر حافظ ذرا سا کنسنٹریشن لوز کرے تو 8-10 سپاروں کا جمپ جو ہے اس کا بائیں ہاتھ کا معاملہ ہے اس کے لیے، کہ ایک دم وہ اکھڑ جائے گا اور کہاں سے کہاں پہنچ جائے گا. اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ اس کثرت کے ساتھ نہیں ہے، لیکن زمانی اعتبار سے اگلے جو اہم پیغمبر ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہیں، اور پھر ان کی تشریف آوری کے تقریباً 600 سال کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری ہوئی ہے کہ 571 عیسوی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہے اور 610 عیسوی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کا آغاز ہوا ہے. سب سے پہلی جو صورت جن میں ان رسولوں کا اسی خاص ترتیب کے ساتھ تذکرہ ہے وہ سورۃ الاعراف ہے، یعنی 8ویں اور 9ویں پارے کے اندر یہ سورت ہے، اس میں ان سب پیغمبروں کا ذکر ہے ترتیب کے ساتھ، پہلے نوح علیہ السلام کا، پھر ہود علیہ السلام کا، پھر صالح علیہ السلام کا، پھر لوط علیہ السلام کا، پھر شعیب علیہ السلام کا، اور پھر بڑی تفصیل سے موسیٰ علیہ السلام کا، تقریباً آدھا پارہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے تذکرے پر مشتمل ہے. اس کے بعد سورہ ہود ہے، اس میں بھی یہی ترتیب ہے، اس فرق کے ساتھ کہ اس میں حضرت نوح علیہ السلام کا تذکرہ زیادہ تفصیل کے ساتھ آیا ہے، اور باقی پیغمبروں کا تذکرہ جو ہے وہ تقریباً ایک ایک رکوع جو ہے وہ ان کے بارے میں آپ کو مل جاتا ہے، اور آخر میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ اختصار کے ساتھ ہے. اس کے بعد جو بڑے اہتمام کے ساتھ ان پیغمبروں کا تذکرہ ہے وہ 19ویں پارے میں سورۃ الشعراء میں ہے. اچھا، سورۃ الشعراء میں ایک خاص بات یہ ہے کہ یہاں ہر پیغمبر کے تذکرے کے بعد دو آیات آتی ہیں، ان فی ذلک لآیہ، یقیناً اس میں ایک نشانی ہے. ان فی ذلک لآیہ وما کان اکثرهم مؤمنین، لیکن ان کی اکثریت ماننے والی نہیں ہے. اب وہ نشانی، ایک تو ہے نا اللہ تعالیٰ کی وہ نشانیاں کہ جو اس کائنات میں پھیلی ہوئی ہیں، وفی الارض آیات للموقنین، یقین رکھنے والوں کے لیے نشانیاں ہیں آسمان و زمین میں ہر چار طرف پھیلے، وفی انفسکم، اور خود تمہارے اندر بھی اللہ کی نشانیاں ہیں. تو ایک تو وہ نشانیاں ہیں کہ جن میں انسان اللہ تعالیٰ کو پہچانتا ہے کہ واہ واہ، اس کی کاریگری کو اپریشیٹ کرتا ہے، اس کے علم کو اپریشیٹ کرتا ہے، اس کی حکمت کو اپریشیٹ کرتا ہے، اور اس کی یہ ارینجمنٹ کو اپریشیٹ کرتا ہے. یہ دوسری قسم کی نشانیاں ہیں، انہیں شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے تذکیر بے ایام اللہ کہا ہے، اللہ کے بڑے بڑے دنوں سے نصیحت. تذکیر نصیحت کو کہتے ہیں، یاد دہانی نصیحت، کہ اللہ تعالیٰ کے بڑے بڑے دنوں کے تذکرے سے انسانوں کو نصیحت کرنا. یعنی دیکھو نوح علیہ السلام کی قوم کے ساتھ کیا ہوا، دیکھو ہود علیہ السلام کی قوم کے ساتھ کیا ہوا، دیکھو لوط علیہ السلام کی قوم کے ساتھ، شعیب علیہ السلام کی قوم کے ساتھ، موسیٰ علیہ السلام کی جس کی طرف بھیجے گئے تھے فرعون، اس کے ساتھ کیا ہوا. اور ہر پیغمبر کے تذکرے میں آتا ہے ان فی ذلک لآیہ، یقیناً اس میں ایک نشانی ہے. وما کان اکثرهم مؤمنین، اور ان کے یعنی قریش میں سے اکثر ماننے والے نہیں ہیں. وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ، اور بے شک آپ کا رب اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بڑا زبردست اور بڑا رحم فرمانے والا ہے. اچھا، یہ بھی کمبینیشن آپ کو اسی صورت میں ملے گا، کثرت کے ساتھ بار بار، ورنہ عام طور پر کیا ہے، عزیز الحکیم کہا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ بالا دست ہے، حکمت والا ہے، یعنی اپنی بالا دستی، اپنی سپریمیسی، اپنا آل مائٹی ہونا وہ حکمت کے ساتھ ایکسرسائز کرتا ہے. لیکن یہاں ایک اور راز کی بات کہی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ کا مائٹ، اس کی سپریمیسی، اس کی عظمت، اس کی پاور، وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کے ساتھ استعمال ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ مواقع دیتا ہے، بار بار جھنجھوڑتا ہے کہ عذاب نہ ہو. اور یہاں ایک اور بات بھی پوشیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ان عذاب کے فیصلوں کے اندر بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت جو ہے وہ چھلک رہی ہوتی ہے، ورنہ جتنا بڑا جرم ہوتا ہے قوموں کا، اس کے پروپورشنل سزا انہیں نہیں دی جاتی. ایک تو پہلے مواقع دیے جاتے ہیں کہ عذاب بھیجنا ہی نہ پڑے، اور جب عذاب بھیجا بھی جاتا ہے تو ذرا جسے کہتے ہیں نا کنٹرولڈ پنشمنٹ، وہ ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ جس کے اندر ذرا سا بھی کوئی ایمان ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو کسی طریقے سے بچا لیتا ہے، نکال لیتا ہے، اور وہ اللہ تعالیٰ کے عذاب کا نشانہ نہیں بنتا. 11 رکوعوں پر مشتمل یہ سورت ہے. سب سے پہلے موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ ہے، یعنی ترتیب جو ہے اس میں بھی تھوڑی سی تبدیلی کی گئی ہے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ دوسرے رکوع میں، پھر تیسرے رکوع میں، اور پھر چوتھے رکوع میں بھی وہی کنٹینیو کرتا ہے، اور پھر آخر میں رکوع کے درمیان میں ہی وہ قصہ ختم ہو جاتا ہے. انا فی ذلک لآیہ، آیت نمبر 67 میں دیکھیے گا، انا فی ذلک لآیہ، یقیناً اس میں ایک نشانی ہے. وما کان اکثرهم مؤمنین، پر اکثر لوگ ماننے والے نہیں ہیں. وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ، اور یقیناً آپ کا رب آل مائٹی، زبردست، بالا دست، رحم کرنے والا ہے. اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ ہے، یہ بھی وہ جو ترتیب ہے اس کے خلاف ہے. ترتیب میں نوح علیہ السلام، ہود علیہ السلام، صالح علیہ السلام، ان کے بعد ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام, اور پھر ہیں لوط علیہ السلام اور شعیب علیہ السلام, اور پھر آخر میں موسیٰ علیہ السلام. لیکن یہاں دو اعتبارات سے ترتیب توڑی گئی. اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے, وہ آپ غور کریں گے, غور کرتے چلے جائیں گے تو آپ کو سورت کا مطالعہ کر کے معلوم ہوگا کہ کیوں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پہلے لے کے آئے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو پہلے لے کے آئے. لیکن بہرحال پانچویں رکوع سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ شروع ہو جاتا ہے. وَتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابراہیم اِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ مَا تَعْبُدُونَ. ذرا ان کو پڑھ کے سناؤ نا کتاب میں سے, ابراہیم کی کہانی بھی, ابراہیم کا قصہ بھی, کہ جب انہوں نے اپنے والد اور اپنی قوم سے کہا مَا تَعْبُدُونَ, یہ تم کن چیزوں کی عبادت کرتے ہو. قَالُوا نَعْبُدُ أَصْنَامًا, ہم تو بتوں کی پوجا کرتے ہیں. فَنَظَلُّ لَهَا عَاكِفِينَ, اور پھر ہم انہی کے پاس لگے بیٹھے رہتے ہیں, یعنی انہی کا اعتکاف کرتے رہتے ہیں, انہی کے پاس جڑ کے بیٹھے رہتے ہیں اور ان کے سامنے جھکتے رہتے ہیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ پانچویں رکوع میں, اور پھر چھٹے رکوع سے پھر نوح علیہ السلام کا تذکرہ شروع ہوتا ہے. حضرت نوح علیہ السلام کا تذکرہ جو ہے, جیسے میں نے عرض کیا کہ اس کی سب سے زیادہ تفصیل یا تو سورت نوح میں ملے گی, لیکن سورت نوح میں اصل حضرت نوح علیہ السلام کی فریاد ہے کہ جب فائنلی امت کے طرز عمل سے, اپنی قوم کے طرز عمل سے اور ان کے انکار کی روش سے تنگ آ کر انہوں نے آخر اللہ تعالیٰ کے حضور فریاد کر دی کہ ربی انی دعوت قومی لیلا و نہارا فلم یزدہم دعائی الا فرارا, ربا میں نے اپنی قوم کو صبح شام پکارا, دن رات پکارا, لیکن جوں جوں میں ان کو پکارتا رہا ان کے انکار میں اور دور بھاگنے میں اضافہ ہوتا چلا گیا. تو سورہ نوح میں اصل میں حضرت نوح علیہ السلام کی فریاد ہی ہے, دو رکوعوں پر مشتمل سورت ہے اور پوری کی پوری حضرت نوح کے فریاد پر مشتمل ہے. لیکن قوم کے ساتھ جو بھی ان کا معاملہ ہوا, جو بھی بحث و تمہیز ہوئی, اس کا زیادہ تذکرہ آپ کو سورہ ہود میں ملے گا. باقی جو ان پرنسپل تمام رسولوں کے درمیان جو مشترک بات ہے وہ آپ کو یہاں پر ملے گی اس تذکرے میں بھی, کہ قذبت قوم نوح المرسلین, قوم نوح نے بھی پیغمبروں کو جھٹلایا. اذ قال لہ اخوہم نوح الا تتقون, جب ان سے ان کے بھائی نوح نے کہا علیہ السلام الا تتقون, کیا تم ڈرتے نہیں ہو اللہ سے, انی لکم رسول امین, بے شک میں تمہاری طرف بھیجا ہوا ایک ٹرسٹ وردی پیغمبر ہوں, با اعتماد پیغمبر ہوں. فتقوا اللہ واطیعون, بس اللہ سے ڈرو اور میرا کہنا مانو. یہ جو ٹرسٹ وردی ہونا ہے پیغمبر کا, یہ بڑی بنیادی کوالیفیکیشن ہے کسی رسول کے لیے. یعنی باقی انبیاء کے تذکرے ہمیں زیادہ معلوم نہیں ہیں, ان کی سیرت کا زیادہ مطالعہ ہمارے مطالعے میں نہیں آیا, لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو تو بچہ بچہ جانتا ہے, اس حد تک کہ وحی کے آغاز سے پہلے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو صادق اور امین تسلیم کیا گیا, کہ ہاشمیوں کا یہ نوجوان صلی اللہ علیہ وسلم یہ سچا ہے اور کھرا ہے, دھوکہ نہیں دیتا کسی کو اور جھوٹ نہیں بولتا. تو یہاں یعنی ہر پیغمبر جو ہے یہ تذکرہ کرتا ہے کہ انی لکم رسول امین, میں تمہاری طرف بھیجا ہوا اللہ کا ٹرسٹ وردی پیغمبر ہوں. امانت کہتے ہیں نا ٹرسٹ کو, اور امین ٹرسٹ وردی, جس کے پاس کوئی امانت رکھوائی جائے تو بے فکر ہو کے اس سے واپس لی جا سکتی ہے, اور اگر اس پر کوئی بھروسہ کیا جائے تو وہ اس قابل ہوتا ہے کہ اس پر ٹرسٹ کیا جائے. تو انی لکم رسول امین, یہ جو ہے جملہ آپ کو ہر پیغمبر کے تذکرے میں نہیں ملے گا. حضرت نوح علیہ السلام نے بھی یہی فرمایا, حضرت ہود نے, حضرت صالح نے, حضرت لوط نے, حضرت شعیب نے, انی لکم رسول امین, میں تمہاری طرف بھیجا ہوا ایک ٹرسٹ وردی پیغمبر ہوں. نوح علیہ السلام نے فرمایا کہ انی لکم رسول امین فتق اللہ واطیعون وما اسلکم علیہ من اجر, اور میں تم سے کوئی اجرت نہیں مانگتا, میں تم سے کوئی ریکمپنسیشن طلب نہیں کرتا. ان اجریہ الا علی رب العالمین, میری اجرت, میری ریکمپنسیشن تو رب العالمین کے ذمہ ہے. جب کوئی گائیڈ کرنے والا ون وے اور دا ادر، آپ سے مانگنا بھی شروع کر دے کچھ تو پھر اس کی دعوت، اس کی تبلیغ، اس کی نصیحت بے اثر ہو جاتی ہے. جس کا ہم تجربہ دیکھتے ہیں کہ بس کے اندر کوئی صاحب سوار ہوئے، انہوں نے دو منٹ کی بڑی اچھی واز کی، نصیحت کی، اور اس کے بعد پھر انہوں نے چندہ مانگ لیا، خاپلے نہیں رہی مانگا، یا انہوں نے ساتھ کوئی چیز فروخت کرنا شروع کر دی، تو پھر اس سے وہ جو انہوں نے بات کہی ہوتی ہے، جو دل کو جا کے لگی تھی، بڑی معقول بات معلوم ہوئی تھی، لیکن انسان فوراً اس کے بارے میں یہ محسوس کرتا ہے کہ یار اس کا اصل مقصد یہ تھا، اور اس نے یہ جو پہلے دین کی بات، نصیحت کی بات کی تھی، یہ ایک فراڈ تھا، اور یہ ہمیں خامخواہ متوجہ کرنے کے لیے تھا. لہذا جو بات اس نے کہی ہوتی ہے، شاید ہی کہیں آپ کا تجربہ ہوا ہو کہ کسی نے اس کی نصیحت قبول کی ہو، اس کے مقابلے میں کوئی شخص آئے اور آپ کو کوئی واضح نصیحت کرے، یا کسی گلی میں، کسی چوک میں کھڑا ہو جائے اور اونچی آواز سے آپ کو اللہ کی طرف بلائے، آپ اس کو پیسے دینا بھی چاہیں تو نہیں نہیں، وہ کہے کہ نہیں میں نے اس لیے نہیں کہا، میں تو آپ کی خیر خواہی کے لیے یہ بات کہہ رہا ہوں، تو وہ بات پھر آپ کو بڑی لگتی ہے. لندن میں ایک صاحب سے ملاقات ہوئی، تو وہ اپنا بتاتے ہیں کہ تبلیغ جماعت کے لوگ ان کے گھر آئے، تو کہتے ہیں جی میں اٹھ کے اندر گیا، وہ بینک مینیجر تھے لندن میں کسی بینک کے، تو کہتے ہیں میں اٹھ کے اندر گیا اور چیک لا کے آ کے میں ان کو دے دیا، انہوں نے مجھے فوراً واپس کر دیا، انہوں نے کہا ہم پیسے لینے کے لیے نہیں آئے. اور وہ آج، یعنی آج سے 19 سال پہلے ان سے ملاقات ہوئی تھی، 20 سال پہلے، تو اس وقت انہوں نے کہانی سنائی، آج بھی غالباً اس کے بعد میری ملاقات نہیں ہوئی، میرا خیال ہے کہ آج بھی وہ تبلیغی جماعت کے سرگرم کارکن ہوں گے. یعنی انہوں نے سمجھا کہ یہ کوئی فنڈز لینے کے لیے آئے ہیں، تو اندر سے جا کر انہوں نے چیک لا کر ان کے دے دیا، انہوں نے کہا نہیں 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 ہم یہ پیسے لینے کے لیے نہیں آئے. اب کیا ہے، انہوں نے بینک کی نوکری چھوڑی، کوئی کاروبار شروع کیا، باقی آگے اللہ تعالیٰ دستگیری فرمانے والا ہے، وہ جانے، اس کا کام جانے کہ وہ اس شخص کے معاش کا کیا بندوبست کرتا ہے. لیکن اس وقت جو میرا موضوع وہ نہیں ہے، میرا موضوع یہ ہے کہ جو بھی آپ سے واض و نصیحت کی اجرت طلب کرے گا، اس کی بات جو ہے وہ بے اثر ہو کے رہ جائے گی. تو ہر پیغمبر آ کر بڑے واشگاف الفاظ میں، کھلے الفاظ میں یہ کہتا رہا، ما اسألکم علیہ من اجر، میں تم سے کوئی اجرت طلب نہیں کرتا، ان اجری الا علی رب العالمین، میری اجرت تو رب العالمین کے ذمے ہے. فتق اللہ، پھر دوبارہ کہا فتق اللہ واتیون، اللہ سے ڈرو اور میرا کہنا مانو. قالو، انہوں نے کہا کہ انومن لکا، کیا ہم تیری بات پر اعتماد کریں؟ یعنی ایمان کے بعد اگر بے آئے، ایمان باللہ، تو اس کا مطلب ہوتا ہے ایمان لانا، ٹو بلیو ان، اور اگر ایمان کے بعد لام آئے تو اس کا مطلب ہوتا ہے ٹرسٹ کرنا. انومن لکا، کیا ہم آپ پر ٹرسٹ کریں؟ وتوکل ارذلون، اور ہم میں سے جو لوور کلاس ہے، ہم میں سے یعنی لوور کلاس کے جو لوگ ہیں، آپ کے ساتھ دینے والے وہ ہیں، کوئی صاحب حیثیت آدمی آپ کے ساتھ نہیں ہے. یہ اعتراض کیا انہوں نے. حضرت نوح علیہ السلام نے جواب دیا، قال وما علمی بما کانوا یعملون، مجھے یہ نہیں پتا کہ وہ کام کیا کرتے ہیں، وہ کیا کرتے ہیں یہ مجھے معلوم نہیں ہے. اچھا، یہ چیز جو ہے، اگر آپ دین کی دعوت کے لیے کچھ کرنا چاہیں اور آپ بستی بستی کریا کریا جائیں، کبھی ادھر جائیں کبھی ادھر جائیں، تو جو اب آپ دیہاتوں میں جائیں گے جہاں چودھری اور کمی کا فرق ہے، تو گاؤں کا چودھری تقاضا کرے گا کہ یہ آپ میرے ڈیرے میں درس دیں، آپ میرے ڈیرے میں بیان کریں، اس لیے کہ اپنے ڈیرے میں وہ چوئی صاحب ہے. اور مسجد میں اگر جائے گا، اس کا کمی بھی اس کے ساتھ آگے کھڑا ہو سکتا ہے، گاؤں کا مسلی بھی اس کے ساتھ آگے کھڑا ہو سکتا ہے، اور کوئی آدمی خواہ دنیاوی اعتبار سے کوئی بھی حیثیت رکھتا ہے، مسجد میں جا کے ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز، تو چودھری کی چودراہٹ میں فرق آتا ہے مسجد آنے میں. تو اب حضرت نوح علیہ السلام پر وہ اعتراض کر رہے ہیں کہ ہاں ہاں آپ کی باتیں کچھ اچھی لگتی ہیں لیکن ہم آپ کی محفل میں نہیں جا سکتے اس لیے کہ ہمارے کمی کاری جو ہیں وہ آپ کے پاس چودھری بن کے بیٹھے ہوتے ہیں اور ان کے ساتھ جا کر بیٹھنا یہ ہمارے لیے ممکن نہیں. حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھے نہیں معلوم کہ وہ کیا کرتے ہیں, ان حسابہم الا علی ربی, ان سے اپنے کام کا حساب لینا میرے رب کے ذمہ ہے. لو تشعرون, کاش تم اس بات کو سمجھو. اور بڑے صاف الفاظ میں کہا نوح علیہ السلام نے, وما انا بطارد المؤمنین, اور میں مومنوں کو نکالنے والا ہانک دینے والا نہیں ہوں کہ تمہیں انٹرٹین کرنے کے لیے میں انہیں کہا کہ تم چلے جاؤ میری محفل سے, یہ نہیں ہو سکتا. تم نے میری بات سننے کے لیے آنا ہے تو آؤ, اور اگر تمہاری شان میں فرق آتا ہے تو گھر بیٹھ رہو. اب انہوں نے سیٹ کرنا شروع کیا, قالوا لئن تنتهي يا نوح, نو اگر تم باز نہ آئے, لتكونن من المرجومین, تو ہم تمہیں پتھر مار مار کے ہلاک کر دیں گے, رجم کر دیں گے. اس کے بعد یعنی میں آپ کو صرف دکھانا چاہتا ہوں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کس سلسلے کی کڑی ہیں. اس کے بعد پھر اگلے رکوع میں ذکر ہے حضرت ہود علیہ السلام کا, آیت نمبر 123 سے, کذبت عاد للمرسلین, قوم عاد نے بھی پیغمبروں کو جھٹلایا. اذ قال لهم اخوهم هود الا تتقون, جب ان سے بھی ان کے بھائی ہود نے کہا کہ تم ڈرتے نہیں ہو, انی لکم رسول امین, میں تمہاری طرف بھیجا ہوا ایک ٹرسٹ وردی پیغمبر ہوں, فتق اللہ واتیون, پس اللہ سے ڈرو اور میرا کہنا مانو. وما اسالکم علیہ من اجر, میں تم سے کوئی اجرت نہیں مانگتا, ان اجری الا علی رب العالمین, میری اجرت تو رب العالمین کے ذمہ ہے. اتبنون بکل ریع آیتن تابثون, کیا تم ہر اونچی زمین پر ایک نشان بناتے ہو, جھنڈا لگا دیتے ہو اور وہاں پرستش شروع کر دیتے ہو مختلف چیزوں کی. وتتخذون مصانع لعلکم تخلدون, اور تم ایسی ایسی کاریگریاں دکھاتے ہو اپنے گھروں پر, اپنے مکانوں پر, اپنی عمارتوں پر, جیسے کہ تم ہمیشہ رہنے والے ہو. وَإِذَا بَطَشْتُمْ بَطَشْتُمْ جَبَّارِينَ, اور جب تم کسی پر ہاتھ ڈالتے ہو تو بڑے ظالمانہ انداز میں ہاتھ ڈالتے ہو, یعنی ٹائرنٹس, وہی چودھریانہ جو طرز عمل ہے, وڈیرے والوں طرز عمل ہے, اس پر باقی وہ زد مار رہے ہیں. فَتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُونِ, پس اللہ سے ڈرو اور میرا کہنا مانو. وَاتَّقُوا الَّذِي أَمَدَّكُمْ بِمَا تَعْلَمُونَ, امدکم بانعام و بنین و جنات و عیون, اور ڈرو اس سے, اس نے تمہیں وہ چیزیں پہنچائیں, بہم پہنچائیں جن کو تم جانتے ہو, اور اس نے تمہاری مدد کی چوپایوں سے اور بیٹوں سے. و جنات و عیون, اور چشموں اور باغات سے. انی اخاف علیکم عذاب یوم عظیم, مجھے تمہارے بارے میں ایک بڑے دن کے عذاب کا خطرہ ہے, ڈر ہے. قالوا سواؤن علینا, تو وہ کہنے لگے کہ ہمارے لیے برابر ہے. اواستا ام لم تکن من الواعظین, کہ تم ہمیں کوئی نصیحت کرو یا بالکل نصیحت نہ کرو. ان ھذا الا خلق الاولین, اور کچھ نہیں, جو کچھ تم کہہ رہے ہو یہ پرانی کہانیاں ہیں, پچھلے نبیوں سے بھی یہ کہا گیا تھا, پچھلے نبیوں نے بھی یہ کہا تھا لوگوں نے, اور تم بھی انہی کو دہرا رہے ہو, کوئی خاص بات نہیں ہے. وما نحن بمعذبین, اور یہ جو تم ہمیں عذاب سے ڈرا رہے ہو, ہم کہیں کبھی عذاب سے دوچار نہیں ہونا پڑے گا, کبھی ہم پر عذاب نہیں آئے گا. فکذبوہ, تو انہوں نے ہود علیہ السلام کو جھٹلا دیا. فاہلکناہم, تو ہم نے انہیں ہلاک کر دیا. پھر وہی بات, ان فی ذلک لآیۃ وما کان اکثرہم مؤمنین وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ. اس کے بعد قوم سمود, كَذَّبَ سمود المرسلين, قوم سمود نے بھی پیغمبروں کو جھٹلایا. اور اِذْ قَالَ لَهُمْ أَخُوهُمْ صَالِحٌ, جب ان کے بھائی صالح نے حضرت صالح علیہ السلام نے ان سے کہا اللہ تتقون تم ڈرتے نہیں ہو, انی لکم رسول امین میں تمہاری طرف اللہ کا ایک بھیجا ہوا ٹرسٹ وردی پیغمبر ہوں, فتق اللہ واتیون پس اللہ سے ڈرو میرا کہنا مانو, وما اسالکم علیہ من اجر اور میں تم سے کوئی اجرت نہیں مانگتا, ان اجری الا علی رب العالمین میری اجرت رب العالمین کے ذمہ ہے. اب ان کی خاص بات کیا تھی کہ یہ پہاڑوں کو کارو کرنے کے بڑے ماہر تھے, یعنی آج جو مشینری ہمیں اویلیبل ہے وہ نہیں تھی, اور یوں سمجھیے کہ وہ اتھوڑی چھینی سے وہ پہاڑ کو تراش تراش تک پہاڑوں کے اندر گھر بناتے تھے, تو آج کی زبان میں کہیں تو بم پروف گھر تھے ان کے, لیکن یہ سارے پروف شروف جو ہیں اللہ کے مقابلے میں تو کوئی حیثیت نہیں رکھتے. اب یہ کہیں پرانی کسی کتاب میں یا تفسیر میں شاید آپ کو تصویر مل جائے گی ان کے گھروں کی کہ کس طرح پہاڑوں کے اندر کارو کر کے انہیں گھر بنائے ہوئے تھے, اور بڑا سیکیور فیل کرتے تھے کہ ہم پر عذاب کیسے آ سکتا ہے. اب ان کے ساتھ کیا ہوا, حضرت صالح علیہ السلام نے بھی ان سے وہی بات کہی اور فرمایا اتترکونا فیما ہاؤنا آمینین کیا چھوڑے رکھیں گے تم کو یہاں کی چیزوں میں بے کھٹکے, فی جنات و عیون چشموں اور باغوں میں, و ذروین اور کھیتیوں میں, و نخل تلوہا حدیم اور کھجورے جن کے گچھے بڑے ملائم ہوتے ہیں, و تنحتون من الجبال بیوتا فارہین اور تم پہاڑوں کو کاٹتے ہو کارو کرتے ہو ان کے اندر سیکیور گھر بنانے کے لیے, بلا تکلف فتق اللہ واتیون اللہ سے ڈرو اور میرا کہنا مانو, ولا تطیعوا امر المسرفین اور حد سے بڑھنے والے سرداروں کا کہنا نہ مانو. یہ ایک بڑی خاص شخصیت تھے حضرت ہود علیہ السلام, کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی عام سنت کے برعکس اس قوم کے سرداروں نے جب کارنر ہو گئے تو کہا کہ صالح وہ جو پہاڑ ہے نا اس پہاڑ میں سے ایک اونٹنی برآمد کر کے دکھاؤ کہ جو پریگنٹ ہو اور باہر آتے ہی بچے کو جنم دے دے تو ہم تمہیں رسول مان لیں گے بس جھگڑا ختم ہو جائے گا. حضرت صالح علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی اور اللہ تعالیٰ نے ایگزیکٹلی ان کے تقاضے کے مطابق حضرت صالح علیہ السلام کو معجزہ عطا کر دیا. اب ذہن میں رکھیے گا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی جب قریش نے, یعنی بالکل سخت لفظ میری زبان پر آ رہا ہے, بالکل مجبور کر دیا اللہ تعالیٰ سے خواہش رکھنے پر, دعا نہیں کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے, لیکن اللہ تعالیٰ کو تو دل کی راز معلوم ہے نا کہ یا اللہ میں تیرا سچا رسول ہوں تو جیسے کہہ رہے ہیں تو کر سکتا ہے تو دکھا دے. تو سورۃ انعام میں بڑے سخت الفاظ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا ہے کہ ہماری حکمت میں تو یہ نہیں ہے, ان دیر انٹرسٹ, وہ جو اس صورت میں بار بار آ رہا ہے نا عزیز الرحیم, کہ اللہ تعالیٰ آل مائٹی ہے لیکن رحم کرنے والا بھی ہے, لیکن ہمارا ہم پر قدرت بھی ہے ہمیں اس بات کی کہ ہم ان کے مطابق نشانی دکھا دیں. نشانی وہ کیا مانگ رہے تھے قریش نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مخاطبین, کہ تم کہتے ہو کہ میرے اوپر میرے پاس فرشتہ آتا ہے ہم نے تو کبھی دیکھا نہیں, تم کہتے ہو کہ یہ کلام اللہ کا کلام ہے ہمارے پاس ثبوت کیا ہے, ہمارے سامنے کوئی فرشتہ آسمان سے اترے ہاتھ میں کتاب لیے ہوئے اور وہ ہمارے سامنے وہ کتاب تمہیں ڈلیور کرے اور ہم ہاتھ لگا کے دیکھیں کہ ہم کوئی خواب نہیں دیکھ رہے کتاب ہے واقعی, پھر ہم مانیں کہ تم اللہ کے رسول. یا گو دا ادر وے راؤنڈ, ہمارے سامنے خالی ہاتھ آسمان پر چڑھ کے دکھاؤ اور کچھ دیر کے بعد ہاتھ میں کتاب لیے ہوئے واپس آؤ تو ہم مان لیں گے کہ تم اللہ کے رسول ہو اور وہ کتاب اللہ کی کتاب ہے. تو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں بھی خیال آیا کہ ہو جائے تو کیا ہر جائے. سورہ انعام میں بڑے سخت الفاظ میں کہا کہ ہماری حکمت کے خلاف ہے, اگر ہم یہ معجزہ دکھائیں گے ایز پر دیئر ڈیمانڈ تو پھر یہی سنت جو صالح علیہ السلام کی قوم پر پوری ہوئی قوم ثمود پر اس کے مطابق پھر بھی یہ مانیں گے نہیں تو پھر عذاب آئے گا ان پر, لہذا ہم عذاب نہیں بھیجنا چاہتے لہذا یہ دکھانا بھی نہیں چاہتے. اور آپ اگر بہت زیادہ ایگر ہو گئے ہیں تو آپ آسمان پر سیڑھی لگا لیں یا زمین میں سرنگ لگا کر ان کو لا کے نشانی دکھا دیں, ہمیں نہیں دکھانی. تو تو انہوں نے کیا کیا, حضرت صالح علیہ السلام سے تقاضا کیا, جیسا تقاضا کیا تب وہ ہو گیا. اچھا, اب وہ ان کی ڈیمانڈ کے مطابق نشانی آ گئی. انہوں نے ماننا تو تھا نہیں, لہذا نہیں مانا انہوں نے. ان کا خیال تھا کہ نہ صالح یہ کر کے دکھائیں گے علیہ السلام, اور ہمارے پاس جواز ہوگا تم نے نشانی تو دکھائی کیوں نہیں, ہم کیوں مانیں, ہم نہیں مانتے. لیکن اب وہ اونٹنی ان کے لیے عذاب بن گئی. عام اونٹنی تو نہیں تھا, وہ اللہ کی نشانی تھی. تو وہ جب چرنے پہ آتی تھی تو کھیتوں کے کھیت چر کے پورے گاؤں کا جو ہریابل تھی اس کو چٹ کر جاتی تھی, اور پانی پینے پہ آتی تھی تو گھاٹ کے گھاٹ پی کر وہ خالی کر دیتی تھی. بڑے تنگ آئے, صالح علیہ السلام کے پاس آئے سردار کہ بھائی, وہ اسے صالح کی اونٹنی کہتے تھے, کہ بھائی تمہاری اونٹنی سے ہم بڑے تنگ ہیں, تو کوئی باری بنا لو, ایک دن تمہاری اونٹنی چرے اور ایک دن ہمارے جانور چریں, اور ایک دن تمہاری اونٹنی پانی پیے اور اگلے دن ہمارے جانور پانی پیے. لیکن وہ اونٹنی کچھ چھوڑے گی تو اگلے دن ہوگا. اب انہوں نے فیصلہ کیا کہ اس کی جان لے لی جائے. تو صالح علیہ السلام نے انہیں وارننگ دی کہ خبردار, یہ اللہ کی اونٹنی ہے, اس کو برے ارادے سے ہاتھ بھی نہ لگانا, مارے جاؤ گے. اب وہ بڑے پریشان, اب بیچ بیچ میں تو ان کو پتا تھا کہ حضرت صالح علیہ السلام نے وہ نشانی بھی ان کی ڈیمانڈ کے مطابق دکھا دی تھی. عوام الناس کو بے شک نہ پتا ہو, لیکن سرداروں کو سب چانن ہوتا ہے کہ یہ جو یہ شخص ہے یہ سچا رسول ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں واقعہ آتا ہے, سورہ آل عمران میں اس کا تذکرہ ہے, کہ نجران سے عیسائیوں کا ایک وفد آیا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ذرا ڈیبیٹ کرنے کے لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں. اور اسی یہی ہے شان نزول سورت آل عمران کی, کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت مریم اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں یعنی پہلے سے بریف کیا گیا کہ ایسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی, یہ ہوا یہ ہوا یہ ہوا. سورہ مریم میں پہلے مکی صورتوں میں آ چکی تھی, اب دوبارہ اس کو ریپیٹ کیا گیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ذرا یعنی تیار کرنے کے لیے. جب وہ وہاں سے چلنے لگے تو جو بڑا پادری تھا اس کا ایک بھائی بھی ساتھ تھا, تو اس کا جو گدا تھا یا خچر تھا وہ بدکا, تو اس نے اس خچر کو مخاطب کر کہا, اے بندہ بان, یعنی اس کی الفاظ دور آ رہا ہوں کہ وہ فلانے ٹمکانے چوٹے نو جا کے ذرا سی آج گل بات کرنی ہوتا. وہ پادری نے کہا باز آؤ, وہ سچا نبی ہے اللہ کا. تو چھوٹے بھائی نے بڑے بھائی سے کہا کہ اگر وہ سچے نبی ہیں تو پھر ہم یہ کیا کرنے جا رہے ہیں وہاں پر. اس نے کہا کہ یہ ساری جو ہماری شان و شوکت ہے یہ ہمیں عیسائیت کی وجہ سے ملی ہوئی ہے, اور آپ کو شاید اندازہ نہیں ہے کہ پادری کو یورپ کے اندر جو فیسلٹیز ہیں اس کو جو مراعات حاصل ہیں اس کا ہم تصور بھی نہیں کر سکتے. جو لوگ ویسٹ میں رہتے ہیں وہاں ٹیکسز کا جو نظام ہے, یعنی جو بھی اب اس میں جو مسلمان آئمہ ہیں وہ بھی فائدہ اٹھا رہے ہیں, لیکن جو کلرجی ہے ریلیس جو بھی وہاں پہ امام ہیں یا پریسٹ ہیں یا ربائی ہیں, ان کو ٹیکس فری ریزیڈنس جو ہے وہ ہوتی ہے, یعنی ریزیڈنس جو ہے ان کو پرووائڈ کرتا ہے ادارہ, اور کسی شخص کو اگر ریزیڈنس جو ہے وہ ان کی ایمپلائر پرووائڈ کرتا ہے تو ٹیکس اس کا کاٹا جاتا ہے اس کے اگینسٹ. لیکن جو کلرجی ہے جو مذہبی رہنما ہے ان کا جو ٹیکس فری ریزیڈنس ہوتی ہے, یہ ایک میں آپ کو بتا رہا ہوں. باقی ان کو کیسے کیسے ان کے آپ لباس دیکھیں, آپ ان کی ٹھاٹ باٹ دیکھیں تو آپ کو اندازہ ہوگا. تو اس نے کہا کہ یہ ساری جو ہماری شان و شوکت ہے یہ تو اسی وجہ سے ہے. تو سرداروں کو پتا ہوتا ہے, لہذا وہ اندر سے ڈرتے تھے کہ واقعی یہ جو صالح علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ اس اونٹنی کو برے ارادے سے ہاتھ نہ لگانا تو واقعی ہم پر عذاب آ جائے. ایک سردار جو تھا زیادہ باغی تھا, کہا چھڈو میں بڑھاؤ تلوار, اور وہ اونٹنی سامنے سے آ رہی تھی اس نے آگے بڑھ کر اسی اگلی دو ٹانگیں کاٹ دی. اب وہ ٹانگیں کاٹی جانی تھی کہ بس اللہ تعالیٰ کا عذاب آ گیا, اور وہ جو انہوں نے بم پروف گھر بنائے ہوئے تھے, ظاہر ہے اس پر آندھی بھی اثر نہیں کر سکتی, بارش بھی اثر نہیں کر سکتی. یہ دو یعنی پرانی تاریخ میں یہ دو تھے نا, حضرت نوح علیہ السلام پر بارش ہوئی اور ڈبو دیا, اور قوم عاد پر تیز آندھی آئی جس نے ان کو یعنی اٹھا اٹھا کے پھینکا ادھر سے ادھر سے ادھر سے ادھر. وہ سمجھتے تھے کہ یعنی ہمارے گھروں پر نہ آندھی اثر کر سکتی ہے نہ بارش ہے اس سے تباہ ہو سکتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے ان پر زلزلہ بھیج دیا اور وہ اپنے گھروں میں اوندے پڑے ہوئے رہ گئے. حضرت صالح علیہ السلام کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ قرآن مجید میں بار بار ہے, اور خاص طور پر اس میں جو نوٹ کرنے کی بات ہے کہ قرآن مجید میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک رول ماڈل کے طور پر پیش کیا ہے. ذوالحج کے مہینے میں آپ کو یاد ہے جو لوگ یہاں باقاعدگی سے نماز پڑھتے ہیں کہ سورہ نحل میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا وَتَّبِ مِلَّتَ ابراہیمَ, واحد کے سیرے میں کہ نبی آپ بھی ابراہیم یکسو کے طریقے کی پیروی کریں. تو انہیں امام الناس کہا, نو انسانی کے امام, انہیں خلیل اللہ کہا. کتنی بڑی بات ہے کہ آپ ایک کالج میں پڑھتے ہیں, آپ کی کلاس کے 50 طالب علم ہیں, کسی ایک کو آپ دوست بناتے ہیں. آپ کسی ادارے میں کام کرتے ہیں, وہاں 200 ملازمین ہیں, لیکن کسی ایک کو آپ اپنا دوست بناتے ہیں, دوست کہتے ہیں. تو پوری نو انسانی کے ارب ہا ارب انسانوں میں سے ایک ہی شخص ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ وہ میرا دوست ہے, خلیل اللہ ہے, وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اتبی ملت ابراہیم حنیفہ, آپ بھی ابراہیم کے طریقے کی پیروی کریں. قرآن مجید میں کہا رہا ہے, کیا جا رہا ہے. ان کے بھتیجے ہیں حضرت لوط علیہ السلام. حضرت لوط علیہ السلام بھی ایک قوم کی طرف بھیجے گئے. اس میں خاص تبدیلی یہ ہوئی کہ حضرت لوط علیہ السلام سے ایک نیا سلسلہ شروع ہوا, یعنی حضرت نوح, حضرت ہود, حضرت صالح, یہ صرف عقیدے کی دعوت دیتے تھے, اور حضرت لوط علیہ السلام نے پہلی دفعہ تاریخ میں اس بنیادی عقیدے کی دعوت کے ساتھ ساتھ ایک معاشرتی برائی کو بھی ٹارگٹ کیا کہ باز آ جاؤ اس سے. وہ جو ایک بڑا کبھی عمل تھا کہ مردوں کے اندر ہم جنس پرستی, سوڈمی, اس کو پریکٹس کرتے تھے, اس سے منع کیا. وہ اس سے باز نہیں آئے, بلکہ ان کو تنگ کیا حضرت لوط علیہ السلام کو کہ نکال کڈو نے اپنی بستی جو باہر, اخرجو ہوں, سرداروں نے کہا لوگوں سے اخرجوہم من قریتکم انہم اناس یتطہرون, کڈو نے اپنی بستی چبار, بڑھیا جی بڑے پھر دے جے. اللہ تعالیٰ نے بھی کمال کا کام کیا, یعنی ان پر عذاب کا ان کو پوری طرح حقدار ثابت کرنے کے لیے. ہر بندہ کہے کہ وہ اس کے حقدار ہیں. کیا کیا کہ جو فرشتے عذاب لانے کے لیے بھیجے گئے ان پر, ان کو ٹین ایج لڑکوں کی شکل میں بھیج دیا, اور جو ہی وہ بستی میں داخل ہوئے تو خبر جنگل کی آگ کی طرح پھیل گئی کہ آج لوط کے ہاں بڑے خاص مہمان آئے ہیں, اور سب بڑے بڑے سردار جو ہے وہ حضرت لوط علیہ السلام کے گھر پہنچ گئے کہ یہ اپنے مہمان ہمارے حوالے کر. تو وہ منتیں کر رہے ہیں کہ بھائی نا مجھے میرے مہمانوں کے بارے میں رسوا نہ کرو, میں تمہیں اپنی بیٹیاں جو ہیں وہ تمہارے نکاح میں دیکھ سکتا ہوں, ان سے اپنی خواہش پوری کرو, جنسی خواہش, لیکن میرے مہمانوں کے بارے میں مجھے رسوا نہ کرو. تو وہ مہمان کہنے لگے کہ لوط ڈریے مت, فکر نہ کیجیے, ہم تو اللہ کے بھیجے ہوئے فرشتے ہیں اور اب ہم آ گئے ہیں ان پر عذاب لانے کے. تو پھر اس پر جو عذاب آیا وہ ایک انوکھا عذاب تھا. وہ کیا تھا کہ فرشتوں نے اس بستی کو اٹھایا اور اوپر لے جا کر الٹا کر دیا اور وہ پٹخ دیے گئے زمین پر, اور اس کے ساتھ ساتھ ان کے جو بڑے بڑے سردار تھے ان پر پتھر, یعنی مٹی کے پتھروں کو میزائل بنا کر مارا کہ وہ ان کو ان کے سر میں لگے اور ان کا بھیجا جو ہے پہاڑ کا جسم میں سے گزر کر ان کو مار دیا, اور پوری بستی کو تباہ کر دیا, تل پٹ کر دیا, یعنی اپ سائڈ ڈاؤن, یہ ان پر عذاب آیا. اس کے بعد قوم شعیب, یعنی حضرت شعیب علیہ السلام, یہ اہل مدین کی طرف بھیجے گئے. ان کا بزنس تھا, پروفیشن ان کا, یہ مدین شہر دو تجارتی راستوں کے سنگم پر واقع تھا. تو انہوں نے وہاں پر دکانیں بنا لی اور ہر چار طرف سے جو مال آتا تھا اس کو خرید کر اپنی دکانوں پہ رکھ لیتے تھے, اور باقی تین طرف کے آنے والے تاجر تھے جو مال خریدتے تھے. تو بجائے اس کے کہ ان کو ہیسل ہو کہ وہ ادھر بھی مال لینے کے لیے جائیں, ادھر بھی جائیں, ادھر بھی جائیں, تو ان کو ایک آسانی تھی کہ ایک جگہ سے مال خرید لیں. اب اس مونوپولی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے یہ ناپ تول میں کمی کرتے تھے. تو حضرت شعیب علیہ السلام نے ایک تو وہ عقیدے کی دعوت دی, اللہ کے سوا کسی کو نہ پوجو, میں تمہاری طرف بھیجا ہوا رسول ہوں, اللہ سے ڈرو اور میرا کہنا مانو, اور ساتھ ہی ساتھ انہوں نے منع کیا یہ حرکت چھوڑ دو. اس میں خاص بات اور بھی کہی, وہ کیا تھی کہ تم کھاتے پیتے ہو, اللہ کا تم بڑا بڑا فضل ہے, کیوں یہ گھٹیا حرکت کرتے ہو؟ یعنی کوئی بیچارہ ریڑھی والا آدمی ہے, وہ پھل کی ریڑھی لگا کے بیٹھا ہوا ہے, اور اگر رات بھر پھل جو ہیں وہ پڑے رہیں گے صبح تو بالکل زیرو ہو جائیں گے گل کے. تو اگر بیچارہ تھوڑی بہت کوئی خراب مال بھی بیچ میں بیچ دے تو شاید اللہ تعالیٰ بھی اس کی رعایت کر لے. لیکن ایک کھاتا پیتا آدمی جب یہ حرکت کرتا ہے تو پھر وہ کسی رعایت کا مستحق نہیں رہتا, تو پھر ان پر بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب آیا. اس کے بعد قرآن مجید میں بار بار تذکرہ موسیٰ علیہ السلام کا ہے. موسیٰ علیہ السلام اولاً فرعون کی طرف بھیجے گئے. فرعون کون تھا؟ ایک بادشاہ تھا, اور اس نے بنی اسرائیل کو اپنا غلام بنا رکھا تھا. یعنی بنی اسرائیل جو حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ مصر گئے تھے, پورا کا پورا خاندان, اور پھر جس بادشاہ نے انہیں بلایا تھا, یعنی یوسف علیہ السلام کا جو جس کے محسن حضرت یوسف علیہ السلام سے, اس نے کہا تھا کہ ویل ڈن, سارا مصر تمہارا ہے, جہاں مرضی آباد ہو جاؤ. تو انہوں نے اپنی پوری فیملی کو بلا لیا اور وہاں آباد کر دیا. لیکن جب انقلاب آیا اور کوئی اور خاندان حاکم ہوا تو انہوں نے بنی اسرائیل کو اپنا غلام بنا لیا اور اسے بیگار لینا شروع کر دیا. اللہ تعالیٰ کو اس قوم پر رحم آیا تو موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا. تو موسیٰ علیہ السلام کی خبر فرعون کو کسی طرح خواب آیا یا کسی نجومی نے بتایا, یعنی اندازہ ہو گیا کہ اب میری حکومت کو خطرہ ہے ایک بچے سے جو بنی اسرائیل میں پیدا ہو. قرآن مجید نے تفصیل نہیں بتائی, یعنی کچھ لوگ کہتے ہیں کہ نجومی نے بتایا, کچھ لوگ کہتے ہیں ہمیں بکواس ہے. تو اللہ تعالیٰ کے پاس تو کئی طریقے ہیں یہ بتانے کہ اس کو خواب بھی آ سکتا ہے, کسی اور کو خواب آ جائے اور وہ بتا دے. بہرحال اس نے بنی اسرائیل کے بچے قتل کرنے شروع کر دیے, اپنے سپاہی بھیج دیے بنی اسرائیل کی بستی میں, اور جہاں پتہ چلتا کہ اس گھر میں کوئی بچہ پیدا ہوا ہے وہ زبردستی ماں کی گود سے بچہ چھینتے اور اس کو ذبح کر دیتے. اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بچا لیا. ماں کے دل میں بات ڈالی کہ تم ایک صندوق میں ڈال کے اس کو دریا میں بہا دو. اور پھر اللہ تعالیٰ کے کام دیکھیے, حضرت موسیٰ اسی فرعون کے محل میں آپ نے پرورش پائی, اور پھر اللہ تعالیٰ نے وہاں سے نکال لیا ان کو ایک خاص طریقے سے, اور پھر واپسی پر انہیں رسالت سے سرفراز فرمایا, ان کو صرف ہم کلامی بخشا, دا اونلی پیغمبر کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے یہ شرف بخشا ہے کہ اس زمین پر اللہ تعالیٰ نے ڈائریکٹ خطاب کیا ان سے, وہ موسیٰ علیہ السلام کلیم اللہ کہلائے. اور پھر اللہ تعالیٰ نے انہیں کیسے کامیابی دی کہ فرعون اور آل فرعون کو سمندر کے بیچ میں لے جا کر سمندر چلا دیا, پہلے ٹھہرایا بنی اسرائیل کو پار کرا دیا اور پھر فرعون اور آل فرعون کو غرق کر دیا. اب جو دوسرا فیز تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پیغمبری کا, یہ ٹورڈز بنی اسرائیل تھا, الی بنی اسرائیل, انی رسول اللہ الیکم, میں تمہاری طرف بھیجا وہ اللہ کا رسول ہوں. یا قومی لما تؤذوننی وقد تعلمون انی رسول اللہ الیکم, میں تمہاری طرف بھیجا وہ اللہ کا رسول ہوں. اب ان سے تقاضا ہوا کہ تم فلسطین اپنے ہوم لینڈ کو فتح کرو اور وہاں پر اللہ کے دین کو قائم کرو, لیکن قوم نے لڑنے سے انکار کر دیا. حضرت موسیٰ علیہ السلام بہت مایوس ہوئے, انہوں نے اللہ تعالیٰ کے حضور عرض کر دیا کہ ربا میرا بس تو اپنے اوپر یا اپنے بھائی پر چلتا ہے, تو ہمارے اور اس نافرمان قوم کے درمیان جدائی پیدا کر دے. تو اسی صحرا میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا انتقال ہوا, حضرت ہارون کا انتقال ہوا. پھر 40 سال اس صحرا کے میں بھٹکنے کے بعد, یعنی وہ نسل جو صحرا میں پیدا ہوئی تھی اور صحرا میں جوان ہوئی تھی, جب وہ جوان ہوئی تو پھر انہوں نے جنگ کی. اسی پر اقبال نے کہا ہے نا کہ فطرت کے تقاضوں کی کرتا ہے نگہ بانی, یا بندہ صحرائی یا مرد کوہستانی. تو جو ایئر کنڈیشن کمروں میں بیٹھ کے پلتا ہے وہ جہاد نہیں کر سکتا, یہ سوچنے کی بات ہے نا سب ہماری. تو انسان اتنا کم کوش ہو جاتا ہے, اور یہی بات جو ہے وہ ہماری افواج کے بارے میں بھی بجا طور پر کچھ لوگ کہتے ہیں, صحیح کہتے ہیں کہ جب فوج کم کوش ہو جائے, ایئر کنڈیشن میں بیٹھنے لگے, تو پھر وہ قوم کیسے لڑے گی, وہ فوج کیسے لڑے گی. تو انہوں نے پہلی قوم نے لڑنے سے انکار کیا, پھر یہ جو صحرا میں پل کے جوان ہونے والے تھے جنہوں نے جنگ کی فتح کیا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ بعد آتے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دو حیثیتیں قرآن مجید نے بیان کی ہیں. نمبر ایک, مصدق لما بین یدی من التوراۃ, تصدیق کرنے والا ہوں میں اس کی جو میرے سامنے تورات میں سے موجود ہے. دوسری وہ مبشرم برسولی یاتی من بعد اسمہ احمد، میرے بعد ایک پیغمبر تشریف لانے میں والے ہیں، میں ان کی خوشخبری دینے کے لیے آیا ہوں، ان کا نام احمد ہوگا صلی اللہ علیہ وسلم. اور پھر 600 سال تک کوئی پیغمبر نہیں رہا زمین پر، اور ان کے 600 سال کے بعد 610 عیسوی میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کا آغاز ہوا ہے. تو جیسا کہ میں نے ابتدا میں عرض کیا تھا کہ ربیع الاول کے آمد آمد ہے، آئندہ جمعہ جو ہے وہ ربیع الاول میں ہوگا انشاءاللہ ہمارا، اور حسب سابق انشاءاللہ سیرت کا بیان ہوگا. تو آج میں نے چاہا کہ میں اس گلدستے کا تعارف آپ سے کرا دوں کہ جس کے سب سے اہم پھول نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تھے، کہ جن کی آمد سے پھر وہ گلدستہ مکمل ہوا. تو انشاءاللہ اس پر گفتگو آئندہ جمعہ کو ہوگی. بارک اللہ لی و لکم فی القرآن العظیم و نفعنی و ایاکم بالآیات و ذکر.